الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ کو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی خودی جس کا بہت زیادہ ذکر بلکہ حقیقی معنی میں اس کا ذکر مسلمان صوفیہ کے ہاں ملتا ہے اور جس خودی پر مولانا روم اپنی مثنوی میں اور علامہ اقبال بار بار اس خودی کی دعوت دیتے ہیں وہ خودی تین درجات میں منقسم ہے. اس خودی کا پہلا درجہ انا ہے، یہ ابو جہل، فرعون، نمرود اور ہمارے زمانے کے سرمایہ دار، حکومت کے عہدیدار، یہ سب کے سب اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں اور اتنے کند ذہن، اتنے شارٹ سائٹڈ، اتنی محدود نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے ناک کے آگے کی دنیا نظر نہیں آتی. اور جب اس تنگنائے سے اور جب اس چھوٹی سی گلی سے باہر نکلتا ہے تو وہ خودی جو انا کی قید میں گرفتار تھی اور وہ خودی جو پنجرے میں بند تھی وہ ہم کی صورت اپناتی ہے اور انسان اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فرد سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مساوی حقوق اور مساوی فرائض کے سمندر میں تیراکی کرتا ہے. انا کا پنجرہ ٹوٹتا ہے اور آہستہ آہستہ دماغ جگہ پر آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی ایک معاشرے کا فرد ہوں اور میرے لیے کوئی امتیازی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہٹو بچو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں میں سے ایک عام فرد ہوں اور جس طرح ایک عام آدمی کے لوازمات ہیں میں بھی ایسا ہی ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ خودی تیسرے درجے میں ڈھلتی ہے جو اصل مطلوب ہے اللہ کے ہاں، اور یہ تیسرا درجہ اہل جنت کا ہے اور اہل جنت میں بھی پھر تقسیم ہے. اور اس تیسرے درجے میں سب سے اعلی درجے پر وہ انسان فائز ہیں جو اللہ کے اصحاب مقربین میں شامل ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے تین درجات میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جو لوگ ہمارے قریب تر ہیں، ہمارے بہت قریب ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد اس سے نچلے درجے کے لوگ اصحاب یمین کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ فسلام لک من اصحاب الیمین، اللہ کی سلامتی ہو اصحاب یمین پہ. تو اس لیے آدمی جس حد تک اپنی خودی کو اس تیسرے درجے میں لاتا ہے اتنا ہی قرب الہی اسے حاصل ہوتا ہے. اور اس تیسرے درجے میں آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہ رہے جس کے بارے میں دو چیزوں کے متعلق اسے اطمینان نہ ہو، ایک کسی چیز سے اتنی محبت نہیں ہے کہ وہ مجھے حق سے ہٹا دے، سچائی سے ایک طرف کو لے جائے، حق اگر دشمن کے پاس ہے مجھے اس کے سامنے جھکنا ہے، دلیل اگر میرے مخالف کے پاس ہے مجھے تسلیم کرنا ہے، غلطی میری ہے مجھے معافی مانگنی ہے. جب انسان حق کی اتباع میں چلتا ہے اور سچائی سے محبت کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ سچائی کس کے پاس ہے، تب جا کر کہیں نفس انسانی میں توڑ پیدا ہوتا ہے، کثر پیدا ہوتی ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی جانتا ہے کہ حق اور سچائی میرے مخالف کے پاس ہے، میرا دشمن جو بات کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے، اس کے باوجود باطل سے چمٹے رہنا، کیونکہ باطل پہ میرے حضرت بڑی اچھی ہیں، میرے حضرت کے ساتھ باطل جڑا ہوا ہے، میری والدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ناحق ہے میرا والد، لیکن اس کے باوجود والد کی حمایت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں بھی کھوٹ ہے، یہ ہم کے اس پنجرے سے نہیں نکلا. ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور وہ قیامت کا دن لوگوں کو اس دن ان کی سچائی کا نفع ہوگا. یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے یہ اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آپ کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا یہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ان لوگوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ہم نے کھانے کھلائے، انہوں نے اپنے مہمانوں کو بستر دیے شب بسری کے لیے، ہم نے بھی بستر دیے، انہوں نے گھوڑے دیے، ہم نے بھی گھوڑے دیے. اب آخر پہ پہنچ کے ایک شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں، صرف ایک دن جبریل میرے پاس آ کے مجھے کہہ دے کچھ تو اس کے بعد میں اسے مان جاؤں گا. نہیں ہو سکتا کہ جبریل اس کے پاس آئے اور میرے پاس نہ. یہ کبر ہے، یہ انا ہے، یہ بدترین پہلا درجہ ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سچائی کے ساتھ رہو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا قرب دلاتی ہے. تیسرے درجے میں پہنچ کر پھر احساس ہوتا ہے کہ سچائی کہاں ہے، اور اس میں دو پہلو بڑے ضروری ہیں. ایک تو آدمی اس بات کا ادراک کرے، اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور عمل میں بھی اسے لانا چاہیے کہ دنیا میں مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے، کسی کی طرف رغبت نہیں ہے، میرا رب سچائی کو پسند کرتا ہے، مجھے سچے ہو کے رہنا ہے. تو غرض اٹھ جائے ایک تو یہ چیز، اور حب مال نکل جائے، مال کی وجہ سے جھوٹ بول دے، مال کی وجہ سے وعدہ معاف گواہ بن جائے، مال کی اور پیسے کی وجہ سے سچائی سے دور ہو جائے، ایک اس چیز کو ختم کرے، اور ایک اس چیز کو ختم کرے کہ میں کچھ ہوں. اپنا عہدہ بھول جائے کہ میرے پاس کیا عہدہ ہے، جو فرائض ہیں اسے پورا کرنا. فرض پورا کرنے پہ کوئی شکریہ ادا کرتا ہے، دل میں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، کہے کہ میں بیٹھا کس لیے ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں کہ آپ حضرات کے کام کروں، کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں. ہم نے آزاد اقوام کو دیکھا اور آزاد افراد کو دیکھا، گئے جو اپلیکیشن تھی اس پہ آفس نے کام کیا، چپ کر کے کام پورا ہوا، وہ اٹھ کے چلے آئے، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، کسی نے نہیں کہا کہ مٹھائی اور پھل لے کے آیا کرو، کسی نے نہیں کہا کہ جناب والا آپ ایک لیٹر لکھ دیں، کچھ نہیں. جس کام کے لیے بھئی تم بیٹھے ہو، تمہارا کام ہے، تم کیوں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ پیسے دے جائیں اور مٹھائی لے کے آئیں اور چار لفظ میری تعریف کے کہیں. شکریہ کا ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور آدمی کا اپنے فرائض کو پورا کرنا ایک الگ چیز ہے. اس تیسرے درجے کے لوگ جو صحابہ یمین میں شامل ہوں، اور مقربین میں شامل ہوں, اور وہ لوگ تین چیزوں سے بالکل آزاد اپنے آپ کو کر چکے, نہ وہ کسی کے مال سے متاثر ہوں اور نہ مال انہیں خرید سکے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ووٹ نکلیں 45 اور آدمی ہوں 60. یہ مال کی محبت نہیں تو کیا ہے, باطل کے ساتھ تعلق نہیں تو کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کل اسمبلی میں سب لڑے اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے رہے, یہ قیادت ہے, یہ انا کے پنجرے میں گرفتار ہے, یہ اقبال اور خودی اور اس کا تصور لانے والے ان کے فرشتوں کو, فرشتے تو کیا ہوتے ہیں ان کے پاس, ان کے شیطانوں کو بھی چھو کے نہیں گزرا کہ اپنے نفس کو مٹانا کیا چیز ہوتا ہے اور خودی کسے کہتے ہیں. سب سے بڑے ترجمان اس حقیقی خودی کے یہ صوفیاء کرام تھے, اللہ نے ان پہ یہ مقام کھولا. اس لیے مال کی محبت اور عہدے کی محبت, اپنے عہدے کا نشہ اور اپنے عہدے کا زوم کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں, یہ اتنا خطرناک نشہ ہے, اتنا خطرناک نشہ ہے, یقین مانو موت آ جائے اس چرسی بھنگی ہیروئن پینے والے کی نشے میں موت اس موت سے افضل. یقین مان, چرس پی لی, ہیروئن پی لی, ٹھوکریں کھاتا رہا, گالیاں سنتا رہا, معاشرہ اسے رد کرتا رہا, وہ چوریاں کرتا رہا, مانا سب کچھ کیا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا عہدے پہ اور کہتا ہے میں اور میں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی میں شرک ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے, اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھنا ہے. ڈر جائے اور لرز جائے جب کوئی کہے صاحب آپ کا یہ عہدہ ہے, اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں, مجھے معاف فرما اللہ جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قسمت آدمی, اولین اور آخرین میں کوئی نہیں گزرا, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھنے والے, ان کے بعد خلیفہ بننے والی ہستی, اور حال یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرتا تھا رو دیتے تھے اور ایک دعا مانگتے تھے, کہتے تھے اے پروردگار جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ مجھے اس سے زیادہ جانتے ہیں, اللہ مجھے ایسا اچھا کر دے جیسے لوگ کہتے ہیں, میں ایسا نہیں ہوں. یہ اپنی ہستی کی نفی ہے. اور سب سے بڑا آدمی جو پروفیشنل تھا, فنکشنل تھا, وہ سب سے بڑی فنکشنل پرسنالٹی پورے عالم اسلام میں امام تھا جو آدمی, سیدنا عمر رضی اللہ, اس کی انا اتنی زبردست ہے کہ ابو جہل اور فرعون اور نمرود اور ہمارے حکمران سجدہ کرتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو, اس کی پرسنالٹی کو, اتنا زبردست کافر اور انا ہے. پورے مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے زبان کھولے. جانتے تھے کہ سب قریش سامنے ہیں, پورا قبیلہ باوجود کافر ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا. ابو طالب ہے, حمیت حاصل, قتل کر کے ہم جائیں گے کہاں, مکہ میں قبیلے آپس میں لڑیں گے, خدا کے حرم میں خون بہے گا, کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے, سال آ سال جنگ جاری رہے گی, ہم اس شخص کو قتل کر سکتے ہیں بھلا جس کے پیچھے قریش اور بنو ہاشم. یہ واحد ہستی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ایسی انا ہے, تلوار لے کے کھلے بندوں گھر سے نکلا اور کہتا ہے کیا مکہ کے گھر گھر میں برائی پڑ گئی ہے, کیا باپ اور بیٹے لڑ رہے ہیں, اس شخص نے فتنہ اور فساد مچا دیا ہے, میں اس کی خبر لیتا ہوں. اور قدرت, اللہ کے فرشتے, خدا کی تقدیر, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہنس رہے تھے کہ جو جا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کس طرح وہاں جا کر بیٹھ جائے گا. وہ نکلے ہیں, یہ انا تھی, یہ پہلا درجہ تھا, اور راستے میں مل گئے نعیم, اور انہوں نے پوچھا کدھر, انہوں نے کہا ادھر, اور انہوں نے پھر کہا کہ اپنے اپنے گھر کی خبر لو, اور وہ گئے, اور پھر جو کچھ ہوا آپ نے پڑھا. کیوں قصوں کو طول دے جب آپ کے علم, ہم اپنے وقت کو بچائیں اور قدر کریں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا, اور ارشاد فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سچائی کے لیے جھک جاؤ. عرض کیا اللہ کے رسول آ گیا وہ وقت. حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے تھے. حمزہ اتنے بڑے آدمی تھے کیونکہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کے عوض اور بدل میں اللہ نے مجھے ابو سفیان دے دی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو عمر کو, کیا ہو گیا تم لوگوں کو. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ہم میں شامل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کیوں نہیں نماز بیت اللہ میں جا کے پڑھتے, ہم کیوں ایسے نہیں کرتے, ہم اللہ کے رسول کیوں نہ کریں, اللہ کے رسول ہم کیوں نہ جائیں مکہ, یہ اور یہ اور یہ. وہ پھر ساری کی ساری انا تبدیل ہو گئی مسلم معاشرے میں, مسلم سوسائٹی میں, وہ امت کے ایک فرد بن گئے. اور پھر اصل بوجھ پڑا جب خلافت کا تو عمر رضی اللہ عنہ فنا ہو گئے اپنی ذات سے اور ہستی سے. اور کسی نے کہہ دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں, رو پڑے اور کہا نہیں, میں تو مسلمانوں میں ایک عام فرد کے برابر. ایک آدمی کی سختی آنی تھی, اس سے کچھ گڑبڑ کر دی تھی, اور جب ان کے چچا ملے اس آدمی سے, لڑکے سے کہا کہ جاؤ امیر المومنین کے پاس اور جائے بغیر چارہ نہیں. اس کا امیر المومنین بہت سخت ہیں, ڈانٹ پڑے گی, ان کا ڈانٹ سہ لینا. اور عمر رضی اللہ عنہ جب ڈانٹ چکے تو قرآن پڑھ دینا. ہم نے دیکھا ہے عمر کسی چیز کے سامنے نہیں جھکتا, بس قرآن پڑھو تو وہ پگھل جاتا. اس آدمی نے جا کے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹا کہ یہ 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 شکایتیں تمہاری. اس نے کہا امیر المومنین اللہ کہتا ہے خذ العفو, زندگی میں معاف کرنا سیکھو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. اس کا عمر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں, زمین پہ ہاتھ رکھ دیا کہا عبد منی, اس زمین میں خدا کی اس زمین میں مجھ سے زیادہ کون ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے, مجھ سے زیادہ بندگی میں کون کامل ہو سکتا ہے, کہو جو کہیں. اس حد تک وہ خودی زندہ ہے, تابندہ ہے, جاگ رہی ہے کہ روم کا سفیر آیا اور اسے ذکر کیا یہ چیز اور یہ چیز اور یہ چیز. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور بات کرو, مطلب یہ کہ جن چیزوں کے روپ پہ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. اس سے پوچھا امیر المومنین کا, بادشاہ کا. اس کا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے, اس کا تمہارا امیر. اس کا مسجد نبوی میں جا کے دیکھو سویا ہوا ہے. وہ آدمی مسلمان ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں نے جا کر دیکھا ایک شخص کو اور حیبت تاری ہو گئی, میں کانپنے لگا, مجھے سمجھ نہیں آئی اس آدمی میں کیا ہے. اور اس کا حال یہ تھا کہ کھلے صحن میں ایک اینٹ سیر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا. مجھے نہیں سمجھ آئی اس شخص میں کیا ہے, میں کانپنے لگا اور میرے کانپنے سے ان کی آنکھ کھل گئی. اور انہوں نے کہا کون ہو, بتایا میں نے سارا کچھ. اور یہ حال ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرو کہ ام المومنین مجھے جگہ دے دیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں, اور برابر بے قراری سے دیکھتے رہے. اور کیا خوبصورت بات کہی, یہ ہے اپنے نفس کا ختم ہو جانا, فنکشنل پرسنالٹی سب سے بڑی. انہوں نے کہا کہ جاؤ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہنا, اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, یہ کہنا عمر نے بھیجا ہے, کیونکہ آج میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا تو آج سے میں تمہارا امیر المومنین بھی نہیں. وہ گئے واپس آئے اور کہا کہ امیر المومنین کو خوشخبری ہو. وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اوسر تو علی نفسی, میں عمر رضی اللہ عنہ میں میری جان قربان میں سے ترجیح دیتی ہوں, اپنی جگہ ان کے لیے پیش کرتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اکبر ہمی, ساری زندگی یہ خیال رہا, یہ احساس رہا, زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ کبھی حضرت کے پہلو میں بھی مجھے جگہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود ہی کا توڑنا ہے. خلافت کا بوجھ پڑا اور سب چیزیں ختم ہو گئیں. وفات سے ایک سال پہلے پورے عراق, شام جسے عراق, اب کا عراق نہیں, اس زمانے کا عراق, ایک ایک چپے کی پیمائش کروائی. عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھا، عصر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، اقامت اور نماز پڑھانی تھی، اور اقامت اور نماز کے درمیان مجھے دیکھ لیا تو مجھ سے پوچھا کیا صورتحال ہے، میں نے مختصر سی بات کی تو مجھ سے کہا اللہ نے ایک سال مجھے اگر زندگی دے دی نا، اللہ کی قسم عثمان تم جاؤ گے اور بیوہ عورتیں جن کی تم کہتے ہو کہ وہ غربت میں ہیں سونے کے کنگن اتار کے زکات میں دے گی اگر ایک سال اللہ نے عمر کو زندگی. یہ سب کیا ہے؟ یہ خودی کا وہ درجہ ہے جس پہ انسان کی قیمت نہیں لگ سکتی، نہ پیسہ اسے خرید سکتا ہے، نہ عہدے کا لالچ اسے جھکا سکتا ہے، نہ لوگوں کی قلت اور کثرت پہ فرق پڑتا ہے، لوگوں کی گالیاں اور لوگوں کی تعریف دونوں اس کے لیے برابر ہو جاتی ہیں، نہ اسے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ کون گالیاں دے رہا ہے اور نہ پرواہ ہوتی ہے کہ کون آدمی میری تعریف کر رہا ہے، اس کی نظر بس اس پہ جاتی ہے کہ میرا پروردگار ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے، یہ بس کافی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ساری زندگی کا ایک سجدہ پتا چل جائے، جو اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے کوئی مجھے بتا دے، تو میری یہ اتنی خوشی ہوگی کہ کائنات کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہو سکتی کہ میرے رب نے ایک سجدہ بندگی کا میرا قبول فرما لیا. اللہ کا بندہ اس وقت بنتا ہے جب اس کی خودی تیسرے درجے میں آ جاتی ہے. حکومتیں، ان کے عہدے، مال، لذت، یہ تیسری چیز ہے، مزہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے سامنے سارے مزے ہیچ ہیں. اسے پتا ہے اس چیز میں مزہ ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی نہیں ہے، کہتا ہے آگ میں جھونکو ان مزوں کو اور مٹی ڈالو اس مزے پہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. کوئی چیز اس کی قیمت بنتی نہیں. قیمت کہاں جا کر لگتی ہے؟ قیمت لگتی ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب اس تیسری خودی کے درجے میں آ جاتا ہے تو پھر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں جنت پیش کرتا ہوں اس کے لیے، میں کہتا ہوں تیرے لیے جنت ہے، جنت کم درجے کی ہے، یہ ایسے مومن کا خون جنت سے بھی اعلیٰ درجے کا. جنت کا درجہ کم ہے مومن کے خون سے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا، ہم ریشم کے پوشاک انہیں پہنائیں گے، ہم جنت پیش کریں گے، انہوں نے زندگی صبر کر کے گزاری، ہمیشہ اس تیسرے درجے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے کہ میری قیمت کبھی مال نہ بنے، میری قیمت کبھی عہدہ نہ بنے، میں اپنی میں کو میں ذبح کر کے رکھ دوں اور اللہ کے سامنے جھک جاؤں، اور کوئی چیز دنیا میں ایسی نہ ہو جس کو میں اللہ کے مساوی، اللہ کے برابر، اللہ کے حکم کو توڑنے والا بن جاؤں. مومن جب اس درجے میں پہنچتا ہے کچھ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، دونوں من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، وہ اس طرح کا آدمی ہو جاتا ہے، پھر دنیا اس کے وجود سے کانپتی ہے اور وہ ایک ایک آدمی اس کائنات میں اللہ کے ہزاروں بندوں کی ہدایت کا موجب بن جاتا ہے. خدا کے بندے دیکھتے ہیں یہ وہ فقر ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ وہ فقر و فاقہ ہے جو سلطنتوں کو توڑ دیتا ہے. ایران اتنا بڑا ملک فتح ہو گیا، علامہ اقبال نے کہا میں تمہیں بتاؤں ایران کو فتح کرنے والی کیا چیز تھی، انہوں نے کہا ابو ذر کی بے نیازی نے ایران کو برباد کر دیا، سلمان فارسی کے فقر و فاقہ نے ان کو برباد کر دیا. یہ فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس سے پہلے تیری مرادیں پوری کر دیں گے، مانگ تو مانگتا کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سمر اللہ، یہ کبھی خدا کو قسم دے بیٹھے نا تم ڈرو ان کی بد دعا سے، خدا کو کبھی قسم دے بیٹھے لا ابرا، اللہ کہتا ہے اس بندے کی قسم کی لاج رکھنا میرے لیے ضروری ہے. یہ تیسرے درجے کا، اپنی خودی ختم اور خدا کی حکمرانی قائم.